نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه التقى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الطهارة شطر الإيمان، والطهارة نصف الإيمان. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تحت أظفاره. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ہفتہ کی طرح اس ہفتہ بھی آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کی طرف سے یہ سنی اجتماع، جو ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء اس رضا جامع مسجد پھول گلی میں منعقد ہوا کرتا ہے، اسی سلسلے کی کڑی کو باقی رکھتے ہوئے آج بھی یہ سنی اجتماع آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کے پرچم تلے اور پیر طریقت حضور سراج ملت کی سرپرستی میں مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے. آئیے، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اپنے پیارے آقا سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طه و یاسین کی بارگاہ بےکر پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعاد الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. یا رسول اللہ، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. گزشتہ ہفتہ بھی جسی آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا، لیکن چونکہ وقت کم رہتا ہے اس لیے گفتگو ادھوری رہی تھی، اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ بقیہ باتیں جو ہے وہ اگلے ہفتہ ہوگی. پھر گزشتہ سنیچر کو اتفاق سے حضور ملک الماء کا عرس اور سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب وصال تھی گزشتہ سنیچر کو، لہذا اس سلسلے میں سنی کانفرنس ہوئی، یاد صدیق اکبر کا جلسہ ہوا، حضور ملک الماء کا اس میں عرس بھی منایا گیا، اور بہت سارے علماء کی آپ نے بہترین تقریریں سماعت کی. تو اس طریقے سے وہ ہفتہ اس میں گیا. اب اس کے بعد پھر یہ ہفتہ آیا ہے، پھر اسی جو لوگ اس ہفتے کی میری تقریر میں شامل رہے ہوں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ اسی آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت تو بندگی ہے. اب بندگی کرنے کے طریقے ہر ہر مذہب میں الگ الگ ہیں. کوئی اپنے معبود کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اس کو عبادت کہتا ہے، کوئی اپنے معبود کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس کو عبادت کہتا ہے، کوئی اپنے معبود کے اوپر پانی چڑھا دیتا ہے اس کو عبادت کہتا ہے. کوئی اپنے معبود باطل کے لیے آگ جلاتا ہے اور اس آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ آتش پرست, وہ اس کو عبادت کہتا ہے. اپنے اپنے انداز میں تعظیم کے ساتھ اپنے معبود کے سامنے وہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اسی کا نام لوگوں نے عبادت رکھ دیا ہے. مگر اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں عبادت جو ہے اصل میں ہے ایمان کے ساتھ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے رب کے ہم پر جو کیے ہوئے فرائض و واجبات ہیں اس کو صحیح طریقے سے بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں جبین عقیدت کو خم کر دینا, جبین نیاز کو جھکا دینا, سجدہ تعظیم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر جھکانا اور سجدہ کرنا, اس کا نام عبادت ہے. مگر عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ صرف سجدہ ہی کیا جائے, اسی کا نام عبادت ہے. عبادت صرف سجدے کا نام نہیں, عبادت صرف نماز کا نام نہیں, عبادت صرف تلاوت کا نام نہیں, عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں, عبادت صرف زکات دینے کا نام نہیں, عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں. پھر آپ کہیں گے عبادت کس کا نام ہے؟ تو میں نے کہا کہ عبادت یہی ہے. اس شعر کو یاد رکھیے کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یا رسول اللہ, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. رسول پاک کی عقیدت و محبت اور تعظیم لے کر آپ جو بھی دین کا کام کریں سب عبادت میں شامل ہیں. آپ غریب کی مدد کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, آپ کسی مرتے ہوئے جانور کو پانی پلا رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, آپ سجدہ کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, اور ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, استاد کی خدمت کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے, پیر کی خدمت کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت جو ہے وہ ہمارے یہاں محدود نہیں ہے صرف روزہ نماز اور حج زکات میں, عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اسی لیے مفسرین نے فرمایا, اس سوال کے جواب میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام انسان جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت کا بظاہر مفہوم لوگ نماز روزہ لے لیں, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر وقت وہ نماز روزے میں رہے اور باقی دنیا کا کوئی کام نہ کرے. اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے نہیں. تخصیص کر دی ہے حضر کے ساتھ ہے کہ نہیں پیدا کیا مگر عبادت ہی کے لیے, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آپ کھانا پینا بند, چلنا پھرنا بند, روزگار اور تجارت کرنا بند, نوکری ملازمت کرنا بند, یہ سارے کام دھندے بند, ہر وقت وہ سجدے میں رہے, ہر وقت عبادت کرتا رہے, تو پھر اگر یہی مفہوم ہو تو دنیا کا سارا نظام ہی ٹھک ہو جائے گا. آدمی اگر ذریعہ معاش حاصل نہ کرے گا تو کھانے کو نہیں ملے گا, اور جب کھانے کو نہیں ملے گا اور کھائے گا نہیں تو اس کی زندگی کہاں باقی رہے گی, اور جب زندگی باقی نہیں رہے گی تو بجائے مسجد کے قبرستان پہنچ جائے گا, وہ عبادت کب کرے گا؟ عبادت کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے, اور زندگی کو بچانے کے لیے حلال روزی ضروری ہے. تو حلال روزی کمانا بھی اسی لیے اس فریضہ کے بعد دوسرا فریضہ ہے. دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا یہ ایک اہم فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. تو نماز روزہ جو فرض ہے, اس نماز روزہ کی فرضیت کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. حلال روزی کما کر کے اور اس کے بعد پھر آپ اللہ رسول کی محبت میں سچی اطاعت کا جذبہ لے کر کے اب اگر آپ باہر نکل کے کسی غریب کو پانی پلا رہے تو یہ بھی عبادت ہے, بال بچے کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہے تو یہ بھی عبادت ہے. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, عبادت یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اللہ و رسول کی رضا کے لیے, نماز پڑھتا ہے, حقوق العباد ادا کرتا ہے, اور باہر نکل کے کسب حلال کے جاتا ہے تو حقوق العباد کو ادا کرنے کی نیت کرے کہ ہم صرف کسب حلال کے لیے تلاش معاش کے لیے اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ حلال روزی کما کر کے اور بال بچوں کو پالے, اس کا حق ادا کرے تاکہ وہ بھی خدا کی بندگی کرے. اگر اس کام کے لیے نکل رہا ہے وہ یہ اس نیت سے تو اس کا ہر ہر قدم جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے. جا رہا ہے نوکری پہ, ایک ایک قدم پہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے. جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے, ایک ایک قدم پہ نیکی کا اور عبادت کا ثواب مل رہا ہے. گویا کہ ہر لمحہ وہ عبادت میں, ہر وقت عبادت میں ہے وہ. مگر شرط یہ ہے کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے. آدمی کے ذمے یہی دو طرح کے حقوق ہیں, حقوق اللہ یعنی جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض واجب کی ہے اس کو ادا کرنا, اور حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق اور عام مسلمان بھائیوں کے حقوق, یہ سارے حقوق حقوق العباد میں آتے ہیں. تو اسی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر لینے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو جب اس نیت سے آدمی کمانے کے لیے بھی نکلے گا, تجارت کر رہا ہے, تو بھی وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. ہاں, اب رہ گئی بات کہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے, سب سے بہتر عبادت کون سی ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ پسند ہے. تو اب اس کے بعد حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ نماز پڑھیں گے اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. پیارے نبی کو نماز سے بہت زیادہ محبت ہے, نماز بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, حتی تورمت قدماہ کے الفاظ حدیث میں, پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, اتنا طویل قیام فرماتے تھے. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ پاؤں بہت پھول گیا اور تھوڑا سا پھٹ گیا تو حضرت عائشہ کو دیکھا نہ گیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو معصوم ہیں, آپ سے گناہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے, آپ تو معصوم ہیں, پھر آپ عبادت کے لیے اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ پاؤں پھول کر کے پھٹ جاتا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت میں مشقت اٹھا رہی ہے؟ تو اس کے جواب میں پیارے آقا نے کیا فرمایا, یا عائشہ تو افلا اکون عابدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے امام الانبیاء بنایا, نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین بنایا, تو میں بھی خوشی سے اس رب کی بات کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ, یہ میرا شوق ہے اپنا. افلا اکون عابدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت ہے اور عبادات میں نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ روزہ رکھنے کو, نماز کے بعد روزہ کو پسند فرمایا آپ نے. اسی لیے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, اور ہر مہینے کی ایام 20 یعنی 13, 14, 15 اردو تاریخ, چاند کی تاریخ, اس کو آپ ہر مہینے پابندی سے روزہ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد رجب, شعبان, رمضان, 3 مہینہ پورا مسلسل. تو نماز کے بعد روزہ سے بڑی محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سب کیا ہے؟ اہم الفرائض ہیں, افضل العبادات ہے. نماز افضل العبادات ہے, نماز افضل العبادات ہے. اب سوال یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے کے لیے بھی بہت سارے بنیادی شرائط ہیں. سب سے پہلے طہارت کی شرط ہے, جسم کی طہارت, پھر کپڑے کی طہارت, 6 شرائط ہیں صحت ادا کے لیے, 6 شرائط ہیں. تو اب ان 6 شرائط جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے, صحت ادا کے لیے جو 6 شرائط ہیں, تو یہ کس کے لیے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ نماز ہے کس کے لیے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نماز ہے ایمان والوں کے لیے. نماز کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور جس کا ایمان ہی گڑبڑ ہو, جس کے ایمان میں ہی کھوٹ ہو, جس کا ایمان ہی کمزور ہو, جو گستاخوں کی جماعت میں رہتا ہو یا مکاروں کی جماعت میں رہتا ہو, تو ان سب کی عبادت بیکار ہے. نماز فرض ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے, اور اس کے بعد نماز کے صحیح ہونے کے لیے ریاکاری سے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نماز پڑھے مگر دکھاوے اور ریاکاری کے لیے پڑھے, دعا کرے اور چیخ چیخ کے دعا کرے, مائک میں رو رو کے دعا کرے دنیا کو سنانے کے لیے, جیسا کہ یہ دونوں مکار کرتے ہیں, ہرا طوطا سفید طوطا, یہ مائک لگا کے چلاتا ہے رو رو کر, ارے مائک لگا کر کے کہیں رویا جاتا ہے کیا؟ اگر کوئی ہوتا ہے خدا کی یاد میں تو تنہائی میں روتا ہے, وہ تنہائی میں رونا چاہیے. مائک لگا کر کے تو رو رہا ہے, اس کا مطلب دنیا کو صرف بتانا چاہ رہا ہے. تو یہ مکاری ہے, اور یہی وہ شرک خفی ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے حدیث میں بار بار تاکید فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں, مجھے تم میں جو زیادہ خوف ہے وہ اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا مشرک الخفی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ الریا, ریا جو ہے یعنی مکاری ریاکاری, یہ شرک اصغر ہے. تو کوئی بھی آدمی کسی عبادت کو اگر تعریف کے لیے دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو یہ ریا ہے, اور ریا جو ہے شرک اصغر ہے, وہ مشرک ہو گیا, مشرک اصغر ہو گیا, مشرک صغیر ہو گیا. وہ بڑا مشرک تو وہ ہے جو دوسرا خدا مان لے, جیسا کہ عیسائی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تو وہ بڑا مشرک ہو گیا, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, کفر سے بھی بڑا. مگر چھوٹا شرک جو ہے یہ ریاکاری مکاری ہے. تو کوئی اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز بیکار ہے, جیسا کہ یہ سفید پگڑی والا ہری پگڑی والا دونوں مکار ایسے ہی دکھاوے کے لیے کرتا ہے ہر کام. یہ دونوں گمراہ ہو گئے, راہ راستے بھٹک گئے, دونوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. تو سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی, اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اب طہارت حاصل کرنا ہے آپ کو, جو پہلی شرط ہے. طہارت کیسے حاصل کریں گے آپ, اسی کے بارے میں نے دو حدیث آپ کو سنائی. طہارت کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, شطر الایمان فرمایا. اور یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں کہ الطہارت نصف الایمان, طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان. مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے, ناپاک نہیں رہنا چاہیے. طہارت جو ہے وہ باقی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. اور اس کے بعد پھر پیارے آقا فرماتے ہیں جو دوسری حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ من تبصر فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تحت اصبعيه, کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا, پھینکم پھاک نہیں, ادھر پانی مارا ادھر پانی مارا, پھینکا بھاگا جلدی جلدی, کہیں ادھر سکھا لگ گیا کہیں ادھر سکھا لگ گیا, وہ نہیں. جس نے وضو کیا, اچھی طرح وضو کیا, تین تین مرتبہ ہر عضو کو دھویا اور پانی اچھی طرح بہایا آزائے وضو پر, اس کے بعد پھر اطمینان سے وضو کیا, دعائیں پڑھا اس کی, اس کے بعد اس کے بارے میں فرماتے کہ من توضا فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اور بہتر وضو کیا تو فرماتے کہ خراجت خطایا ہو من جسدی, تو اس وضو کے کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ صغیرہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں, حتا اسفاری, یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتا ہے, ناخن کے نیچے سے بھی, ہاتھ پاؤں کے ناخن سے بھی اس کا جو ہے گناہ نکل جاتا ہے. ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے ناخن سے بھی گناہ نکل گیا, پاؤں دھویا تو پاؤں کے ناخن سے بھی گناہ نکل گیا, ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی جو گناہ صغیرہ ہوا وہ سب بھی نکل گیا. تو آنکھ دھویا تو آنکھوں سے گناہ نکل گیا, چہرہ دھویا تو چہرے سے گناہ نکل گیا, ہاتھ دھویا تو ہاتھ سے گناہ نکل گیا, پاؤں دھویا تو پاؤں سے گناہ نکل گیا, پورے جسم سے گناہ نکل گیا, یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل گیا. مگر یہ کس کا نکلے گا؟ جو اس پر عمل کرے گا کہ من تمزا فاخر الوضوء, جس نے وضو کیا تو اچھی طرح وضو کیا. آج کل لوگ کم وقت لے کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہاؤس پر بیٹھ کر کے جلدی جلدی پانی کھانی پھینکتے ہیں, یہ نہیں خیال کرتے کہ وضو ہمارا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. آدھائے وضو جیسے کہ چہرہ ہے, لمبائی میں اس پیشانی کی جگہ, بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک, چوڑائی میں ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک, یہ پورا حصہ جو ہے یہ حد ہے چہرے کا. اب اس پورے حصے میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. داڑھی اگر ہے تو گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی کے بال کے اوپر پانی بہانا پڑ رہے, اور اگر ہلکی داڑھی ہے گھنی نہیں ہے تو چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے, بال کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے ہلکی داڑھی والے کے لیے, اور جس کی داڑھی خوب گھنی ہے تو بال کے اوپر پانی پہنچائے اوپری حصے پر ظاہری حصے پر. اگر وہ داڑھی کے بال کو نہیں دھویا ادھر ادھر پانی مار دیا یا جس چہرے کا کوئی حصہ جو ہے ایک بال کے برابر سوکھا رہ گیا وضو نہیں ہوا. اسی طرح ہاتھ دھونا جو فرض ہے تو انگلی کے ناخن سے لے کر کے یہ جو کہونی ہے کہونی کے آگے تک, کہونی اس میں شامل ہے تو کہونی کے آگے تک کھل جانا چاہیے, کہونی ہی نہیں بلکہ کہونی کے آگے تک کھل جانا چاہیے. تو اگر اس میں ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ جائے گی وضو آپ کا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پاؤں دھونے میں پاؤں کے ناخن سے لے کر کے اور جو ٹخنا ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر تک اچھی طرح دھل جانا چاہیے. اگر اس میں بھی تلوے کے اندر یا ٹخنے کے پاس کہیں بھی ایک تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا. اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز کے لیے چونکہ وضو شرط تھا اس لیے نماز بھی نہیں ہوئی, پوری نماز بھی کر دی. تو وضو کی اتنی اہمیت ہے, طہارت کی اتنی اہمیت ہے. اسی طرح غسل کرنے میں ہاتھ کے اوپر اگر غسل فرض ہوا, کیونکہ طہارت کی دو قسمیں, ایک طہارت صغرا, یہ طہارت صغرا کا بیان تھا وضو, اور ایک ہے طہارت کبرا یعنی بڑی طہارت, یہ ہے غسل. تو غسل میں تین فرض ہیں, پورے منہ کا اس طرح سے کلی کرنا کہ پورے منہ کے اندر جو ہے اور دانت کے ہر پردے پردے تک پانی پہنچ جائے, اور پھر اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا, اچھی طرح سے منہ کلی کرنا. اس کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھانا کہ یہ جو سخت ہڈی ہے اس کے اوپر تک پانی پہنچ جائے, ناک کے باسے کے اوپر, وہاں سے کم نہ رہے, اوپر جہاں تک پہنچ جائے کوئی بات نہیں, مگر اس کے پہلے اگر ناک کے باسا تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا, اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو خالی ناک سے ایسے کوئی پانی چھوا لے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہے خالی ناک سے پانی چھواتے ہیں, اندر پانی جاتا ہی نہیں ہے, تو فرض ادا نہیں ہوگا. جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل ہی نہیں ہوگا, تو ناپاکی رہ جائے گا. تو پانی اچھی طرح ناک سے سرکنا چاہیے, ہوا کے سانس سانس کے ذریعے چلو میں پانی لے کر کے اور سانس سے پانی کو جب سرکیں گے کھینچیں گے آپ تب جو اندر وہ پانی جائے گا تب فرض آپ کا ادا ہوگا. پھر اس کے بعد تیسرا فرض ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کے ہر ہر حصے تک پانی پہنچ جانا چاہیے, پانی بہ جانا چاہیے, تب جا کر کے غسل کے یہ تینوں فرائض ادا ہوں گے, تب آپ پاک ہوں گے. اب اگر آپ نے خیال نہیں کیا غسل میں تو ایسی جگہ جسم میں ہے کہ جب تک کہ آپ خیال کر کے اس کو ملیں گے نہیں وہاں پانی خاص طور سے پہنچائیں گے نہیں, پانی اپنے آپ نہیں پہنچے گا. چاہے آپ 10 بالٹی ڈال لو, 10 بالٹی کھڑے ہو کر کے ڈال لو اور کہو غسل ہو گیا تو غسل نہیں ہوا, بغل کے نیچے پانی پہنچے گا نہیں, کانچوں میں پہنچے گا نہیں. یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں خود آپ کو جو ہے ہاتھ میں پانی دے کر کے اور پانی پہنچانا پڑے گا, رگڑنا پڑے گا, اور جاڑے کے دنوں میں تو خاص ہوتا ہے بغیر رگڑے ہوئے پانی جائے گا نہیں, بدن سوکھا رہے گا پانی بہ جائے گا اور بدن سوکھے رہ جائے گا. تو اس لیے ایسی جگہ ہے جس میں کہ جہاں خاص خیال کر کے پانی پہنچانا پڑتا ہے تب جا کر کے آپ کا غسل پورا ہوتا ہے. تب جب غسل پورا ہوگا تو اب آپ کو پاکی مکمل حاصل ہو گئی, جب پاکی مکمل حاصل ہو گئی تو اب نماز پڑھنے کے آپ قابل ہوئے, اب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے, اب نماز کا پورا طریقہ اچھی طرح سیکھو کہ نماز کے اندر جو ہے نیت کس طرح کرنا ہے, نماز کے اندر حرف کیسے کرنا ہے, حرف کے لیے ضروری ہے کہ حروف صحیح ادا ہو, عین شین قاف یہ سب نکلنا چاہیے حروف, کیونکہ قرآن پڑھنا تو آسان ہے مگر قرآن کو صحیح پڑھنا مشکل ہے. آج کل لوگ جیسے تیسے جس سے پڑھ لیتے ہیں مگر حروف کی ادائیگی نہیں ہے, جب حروف کی ادائیگی نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہے, اور جب قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہے تو نماز آپ کی صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ فرض ہے, رکن ہے نماز کا, جب ایک فرض چھوٹ جائے گا تو نماز باطل ہے. تو اگر کوئی الٹا سیدھا قرآن پڑھے غلط سلط پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھو, چند ہی صورتیں چھوٹی چھوٹی اچھی طرح مشق کرو کسی اچھے قاری سے تاکہ صحیح پڑھنا آ جائے تو نماز صحیح ہوگی, ورنہ آپ قرآن غلط پڑھو گے اور بڑی ہے کی جگہ چھوٹی ہے ادا کرو گے, بڑی شین کی جگہ چھوٹی شین ادا کرو گے تو نماز معنی بدل جائے گا, معنی فاسد ہو جائے گا اور نماز آپ کی باطل ہو جائے گی, پوری نماز آپ کی زندگی بھر کی برباد ابھی ہوتی رہے گی اگر قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو. اس لیے قرآن کو اچھے حافظ قاری سے مشق کر کے اور اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا چاہیے تاکہ تلاوت صحیح ہو, تو یہ قرآن کا جو نماز کا جز ہے وہ صحیح ادا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات. اس کے لیے آپ جو ہے اچھے حافظ قاری کو کی خدمت میں آئے. یہاں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم میں تو بہت سارے مدرسین ہیں, بہترین اچھے اچھے حافظ قاری علماء مفتی سب ملیں گے آپ کو. یہاں آؤ ٹائم نکال کر کے, ٹائم لو مدرسین سے کہ کب خالی ہے اس وقت آ کر کے پڑھو. پڑھنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, پڑھنے کے لیے حضرت نے ادارہ کھولا ہے اتنا بڑا, بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو سب کے لیے پڑھنے کے لیے, اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اطلب العلم من المهد الى الله, اے لوگوں علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. یعنی چاہے تم جتنے بوڑھے ہو گئے ہو, اگر تم نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو اب بھی موقع ہے, آ جاؤ اور مرنے سے پہلے قرآن کو صحیح کر لو تاکہ وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ جذبہ ہونا چاہیے بڑھاپے کے عالم میں. سرکار نے فرما دیا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک, پیدائش سے لے کر کے بڑھاپے تک, موت تک, یہ پڑھنے کا وقت ہے. زندگی کے جس حصے میں خیال آ جائے, بڑھاپے میں, جوانی میں, بچپنے میں, آؤ پڑھو. علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آؤ پڑھو, علم دین حاصل کرو تاکہ صحیح طریقے سے تم قرآن کو پڑھ سکو, اور اس کے بعد مسائل شرعیہ جو بقدر ضرورت آپ کو ضروری ہے جاننا, نماز کے مسائل جیسے طہارت کے مسائل آپ کو بتائے, ایسی نماز کے اندر بھی مسائل ہے. نماز میں کیا چیزیں شرط ہے, کیا کیا چیزیں فرض ہے, اگر ہم کس چیز کو چھوڑ دیں گے تو نماز مکروہ ہوگی, کس چیز کو کریں گے تو نماز ہماری باطل ہو جائے گی, کس چیز کو کریں گے تو ہم پر سجدہ سہو واجب ہوگا. یہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہے اس کو سیکھو. بہار سید قانون شریعت پڑھو, انوار شریعت پڑھو مدرسین سے علماء سے, اور اس کے بعد مسائل ضروریات کو سیکھو تاکہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے. نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر کے, سر کا بوجھا سمجھ کے, اور اس کے بعد بس پیچھے امام کے آگے ہاتھ باندھ لیا اور جیسے تیسے پڑھ لیا تو اس سے فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا. اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ ہماری نماز صحیح کیسے ہوگی, ہم کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے. یہ فکر کر کے آپ کو فرق اور مسائل کو سیکھنا پڑے گا, تب جا کر کے آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کرو گے اور تب جا کر کے عبادت کا حق ادا ہوگا, ورنہ جیسے تیسے کرنے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرات اب پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے سنجے میں بھی جاری رہے گا, اور بقیہ باتیں بقیہ مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتہ بیان ہوں گے. اب 10 منٹ کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے, چاہے طہارت کے بارے میں, نماز کے بارے میں, کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ پوچھیے. 10 منٹ کا ٹائم ہے اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا. جو بھی سوال ہو آپ پوچھیے, طہارت کے بارے میں, نماز کے بارے میں, روزہ کے بارے میں, جو بھی مسئلہ ذہن میں ہے وہ پوچھیے بلا خوف. ہاں صحیح ہے, یہ حدیث بھی صحیح ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی سید ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ سید ہی نہیں ہے, وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے, کیونکہ میری نسل کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچا لیا, میں نے اپنے رب سے وعدہ لے لیا, میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا ہے, اور میری نسل چلی ہے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ سے, اور میں نے رب سے دعا کر دیا کہ اللہ میری نسل کو گمراہی سے بچانا. تو جو میری واقعی نسل سے ہوگا, جو اصل سید ہوگا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی وہ بدعقیدہ نہیں بنے گا, کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا, سنی صحیح عقیدہ اور صراط مستقیم پر قائم رہے گا. اگر کوئی گمراہ ہو کر کے بھی, دیوبندی, وہابی, شیعہ, قادیانی ہو کر کے بھی سید ہونے کا دعویٰ کرے تو سمجھ لو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, میرے نبی کا قول سچا ہے, یہ ظالم جھوٹا ہے. ہاں یہ جھوٹا ہے. اگر سچا سید ہوتا, اصلی سید ہوتا تو گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا. گمراہ ہے اس کا مطلب یہ اصلی سید نہیں ہے, اس کی نسل میں خطا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی تعریف کے لیے. جیسا کہ اس زمانے میں جتنے رافضی ہیں سب اپنے کو شیعہ لکھتے ہیں, جتنے بھی قادیانی ہیں وہ اکثر سید لکھتے ہیں, جتنے بھی فقیر تھے جو شاہ صاحب کراتے تھے وہ آج کل سید بن گئے ہیں, تو اس طریقے سے ڈپلیکیٹ سید بہت ہی زیادہ ہے اس زمانے میں. اس لیے ہاں سید کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے آپ اس کی تعظیم کر لیں, مگر اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ واقعی میں یہ اصلی سید ہے یا ایسے ہی تعریف کے لیے یا لوگوں کو ٹھگنے کے لیے ایسا بول رہا ہے. تو اس لیے اور خاص طور سے اگر کوئی گمراہ ہے تو اس پر یقین ہی نہ کرنا, دیوبندی ہو جائے, وہابی ہو جائے, قادیانی یا شیعہ ہو جائے, یا کوئی بھی بدعقیدہ بد مذہب جماعت میں چلا جائے اور پھر اپنے کو آنے رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو سید مانیں گے تو میرے نبی کا فرمان غلط ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو گمراہی سے بچا دیا, جو واقعی میری نسل سے ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. ہوں اور بولیے. آب زمزم کا پانی, آپ مانے بھی پانی یا پھر پانی کیوں بولا ہے؟ آب زمزم بولو یا زمزم کا پانی بولو؟ ہاں اچھا, یہ بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے جا کر کے زمزم کا پانی لاتے ہیں نا, آب زمزم, تو اس کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے لوگ؟ اور پانی کے لیے تو حکم میں بیٹھ کر پیو. سنت یہ ہے کہ پانی پینے کا مسنون طریقہ, سنت طریقہ یہ ہے کہ جب پانی پینا ہو تو بیٹھ جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے اور پانی کو دیکھ کر کے کہ کوئی اس میں گندگی تو نہیں ہے ایک نظر ڈال کر کے, یعنی بسم اللہ پڑھنا بھی سنت, اس پانی کو ہاتھ میں گلاس کو لے کر اس کو دیکھنا یہ بھی سنت, پھر اس کو تین سانس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا یہ بھی سنت, اس کے بعد پی لینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا یہ بھی سنت. تو اس طریقے سے جو آدمی پانی پیے گا اس پانی سے اس کو نقصان نہیں ہوگا اور سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا. تو پانی پینے کا حکم یہ کہ بیٹھ کر تین سانس میں پینا, بیٹھ کر, پانی پینا ہو تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو بھی, کھڑے بھی ہو تو بیٹھ جاؤ, چائے بھی پینا ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ تو آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا سنت کے خلاف کہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ چائے بھی پیتے رہتے ہیں اور کھڑے کھڑے پانی پیتے رہتے ہیں. یہاں پر گنا جوس کی دکانیں دیکھو, کتنے بڑے بڑے ٹوپی والے جو ہے وہ کھڑے ہو کے گنے کا جوس پیتے رہتے ہیں. غلط ہے وہ, سنت کے خلاف ہی. پانی بھی پینا ہو, چائے بھی پینا ہو, کچھ بھی پینا ہو, بیٹھ کر پینا سنت ہے. تو اب سوال یہ کہ پانی پینے کے لیے تو سنت طریقہ بیٹھ کر پینے کا ہے, تو پھر آب زمزم کو کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹوپی اتار لیتے ہیں, کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے اس بچے کا. اب سوال تو سمجھ میں آ گیا نا, اب جواب سنو. جواب یہ ہے کہ نسبت سے شے کا حکم بدل جاتا ہے, نسبت سے شے کا حکم بدل جاتا ہے. نسبت کی وجہ سے ایک ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. بلال حبشی حبش کے رہنے والے تھے, کوئی قدر و قیمت نہیں حبشی غلاموں کی, لیکن بلال نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا تو اتنے قیمتی ہو گئے, اتنے قیمتی ہو گئے کہ رسول پاک نے اعلان فرما دیا کہ جتنی قیمت پہ بھی بلال کو خریدنا ہو خرید کر کے آزاد کرو. بلال اتنے قیمتی ہو گئے نسبت رسول کی وجہ سے, عشق رسول کی نسبت کی وجہ سے, ورنہ بہت سارے حبشی تھے, بہت سارے کالے کلوٹے غلام تھے, کوئی قیمت نہیں, کوئی اعتبار نہیں اس کا. بلال اتنے قیمتی کیوں ہو گئے؟ عشق رسول کی نسبت نے بلال کو قیمتی بنا دیا. ایسے ہی ایک کپڑا آپ خریدو اور اس کے دو حصے کر دو, ایک حصے کی ٹوپی بناؤ, ایک حصے کا جوتا بناؤ, تو جو حصے کا ٹوپی بنا یا امامہ بنا وہ سر میں رہے گا, جس حصے کا جو ہے وہ موزہ یا رومتی یہ بنا جوتا بنا وہ پاؤں کے ٹوکا میں رہے گا, جس کو سر سے نسبت ہوئی وہ سر میں رہے گا, جس کو پاؤں سے نسبت ہوئی وہ پاؤں کے ٹھوکر میں رہے گا, ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے پانی جو ہے یہ آب زمزم, اس کو نسبت ہو گئی نبی کے قدم سے کہ حضرت اسماعیل السلام کے قدم کی ٹھوکر سے, ریڑی کی رگڑ سے یہ پانی نکلا, تو نبی کی نسبت نے اس پانی کو قابل تعظیم بنا دیا. نبی کی نسبت نے اس پانی کو قابل تعظیم بنا دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کر کے خود کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پیا اور فرمایا کہ دیکھو, اور پانی کے لیے تو بیٹھ کر پینا ضروری ہے مگر یہ پانی جو ہے تعظیم والا ہے, نبی کی نسبت والا ہے, اس لیے اس کو کھڑے ہو کر کے اس کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے, تاکہ دنیا والوں کو یہ ذہن میں جائے کہ جس چیز کو نبی کے قدم سے بھی نسبت حاصل ہو جائے وہ چیز قابل تعظیم ہو جاتی ہے. تو آب زمزم کو نبی کے قدم سے نسبت ہوئی, لہذا اب یہ قابل تعظیم ہو گیا, اور تعظیم اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے اس کی تعظیم کی جائے, بیٹھ کر تعظیم نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پانی کا احترام کیا اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, اس لیے اس پانی کا کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہو گئی, اور تعظیم کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو کر اس پانی کو پیتے ہیں, اور عاجزی انکساری کے طور پر ٹوپی جو نکالتے ہیں, مگر وہ ضروری بھی نہیں ہے, تو عاجزی انکساری کے طور پر نکالتے ہیں اور قبلہ رخ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیارے آقا کی سنت ادا ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کو جب بھی نوش فرمایا تو اسی انداز میں کہ قبلہ رخ ہو کر کے, اور اکثر آپ حالت احرام میں تھے اس لیے سر کھلا ہوا تھا, تو کھلا سر قبلہ رخ با وضو یہ سب کھڑے ہو کر کے پینا, یہ سب میرے پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے, اس لیے اس انداز میں اس کو پیتے ہیں کہ میرے آقا نے خود بھی اسی انداز میں آب زمزم کو نوش فرمایا اور صحابہ کو یہی تعلیم دیا, اور وہی سلسلہ نسل بعد نسل ہم تک یہاں پہنچائے. تو دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آب زمزم اتنا قابل احترام ہو گیا, تو جو چیز ہمارے نبی جو یہ نبیوں کے نبی ہیں ان سے نسبت رکھے تو وہ چیز کیسے قابل تعظیم نہیں ہوگی, قابل احترام کیسے نہیں ہوگی؟ اور نبی کی تعظیم ہی تو جانے ایمان ہے, کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اے لوگو نبی کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو, پھر رب کی پاکی بیان کرو صبح و شام. تو نبی کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے. جب پانی کی تعظیم کرنا خود ہمارے نبی نے بتایا نبی کی نسبت کی وجہ سے, تو ہمارے نبی کی تعظیم تو قرآن میں اللہ تعالیٰ واجب فرما رہا ہے ہمارے لیے, پھر اس کے باوجود یہ دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم جو ہے وہ شرک ہے. بولو معاذ اللہ, بولو معاذ اللہ, یہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ نبی کی تعظیم کو یہ شرک اور بدعت کہتا ہے, حرام کہتا ہے, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو عز روح ہو و تو وقت روح ہو, نبی کی تعظیم کرو توقیر کرو. اور نبی پاک نے آب زمزم کی تعظیم کر کے اپنے غلاموں کو یہ ذہن دے دیا کہ جو چیز نبی سے اور اللہ کے مقدس بندوں سے نسبت رکھے وہ چیز قابل احترام ہو جاتی ہے, اس کا احترام کیا کرو, اور احترام کھڑے ہو کر بجایا جاتا ہے. تو تعظیم جو ہے وہ ضروری ہے, نسبت والی چیزوں کی نسبت کا احترام کرو. اس لیے سرکار اعلیٰ نے وہ سلام کے شعر میں فرمایا ہے کہ ان کے نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے اصحاب و حضرت پہ لاکھوں سلام. تو ان کے ہر نام اور نسبت پہ نامی درود, یعنی ان کی ہر نسبت کا احترام کرو, یہ مطلب ہے نسبت کا احترام. نسبت سے شے قابل تعظیم ہو جاتی ہے, اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے اور قابل تعظیم ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے آب زمزم جو ہے وہ قابل تعظیم ہو گیا, اور یہاں سے یہ ذہن ملا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت حاصل کر لیتی ہے وہ قابل احترام اور قابل تعظیم ہو جاتی ہے. پلاسٹر ہو یا کسی بھی زخم کے اوپر پٹی ہو, تو اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے, فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پٹی کے اوپر تر ہاتھ کو گزار دیا جائے اور اس کا مسح کر لیا جائے, وضو ہو گیا. جہاں تک پٹی بندھی ہے یا جہاں تک پلاسٹر ہے, مثال کے طور پر بائیں ہاتھ میں پلاسٹر ہے, تو اب دائیں ہاتھ جو بھیگا ہوا ہے اس سے اس کے اوپر اس طرح سے مسح کر دے, جہاں تک پٹی ہے مسح کر لے پورا بھیگا اس کے اوپر سے, اس کا وضو ہو گیا, دھونے کے حکم میں ہو گیا, وہ اس کا وضو ہو گیا. یا جتنی دور میں زخم میں پٹی ہے اور اس کو پانی پہنچانا منع ہے, پٹی کو نہیں نکال سکتے, تو اب اس پٹی کے اوپر مسح کر لینا, یہی اس کا فرض دھونا ہے, دھونے کے حکم میں وہ فرض ادا ہو گیا. ہاں نماز کے اندر حالت سجدہ میں قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں بھی ہر جگہ زمین, قیام کی حالت میں تو پاؤں زمین پہ رہتا ہی ہے, مگر خاص طور سے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں اور زمین سے ان کا انگوٹھا ہٹ جاتا ہے. زمین سے انگوٹھا لگا رہنا جو ہے وہ فرض ہے, یہ انگوٹھا اور تین انگلی کا لگا رہنا پیٹ سمیت واجب ہے, اور تمام انگلیوں کی پیٹ کا زمین سے لگنا یہ سنت ہے. تو اگر انگوٹھا کو بالکل اٹھا لیتا ہے قصدن اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہے, لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہے مجبوری ہے تو معذور کے لیے معاف ہے, اگر عذر شرعی ہے تو معذور اس کے لیے. ہاں پانچ مولن جو ہمیشہ داڑھی منڈاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اور حرام کام اعلانیہ کرتا ہے, وہ فاسق مولن ہے. جھوٹ بولنا, داڑھی منڈانا, شراب پینا یا اعلانیہ سود وغیرہ کھانا, جو بھی حرام کام اعلانیہ کرتا ہے تو وہ فاسق مولن ہے, اور فاسق مولن کو سلام کرنے میں پہل کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ فاسق کی تعظیم حرام ہے اور سلام کرنے سے اس کی تعظیم ہو جاتی ہے, تو فاسق کی تعظیم ہو جائے گی اور تعظیم فاسق کی حرام ہے. اور اگر وہ بد مذہب ہے یا صلح کلی ہے تب تو اور حرام علی الحرام ہے, ڈبل گناہ ہے. یہ تو سنی صحیح عقیدہ بھی اگر فاسق ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا ہے. ہاں اگر اس نے سلام آپ کو کر دیا تو جواب دینا باقی ہے, آپ کو جواب دے دینا ہے, لیکن آپ کو سلام نہیں کرنا ہے اس کو. اگر وہ پوچھے بھی کہ بھائی تم میرے کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو, تو آپ اس کو بولیے کہ بھائی تم اس قابل بنو پہلے, حرام کام جو کرتے ہو چھوڑ دو. یعنی نماز چھوڑنا حرام, جھوٹ بولنا حرام, کس کو فجور میں مبتلا ہونا, اور جو بھی حرام سید کے حرام کردہ چیزیں ہیں, شراب ہے, سود ہے, یہ سب حرام ہے, یہ حرام کام بند کر دو, ہم سلام کرنا چالو کر دیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعظیم کرے, تمہارا احترام کرے, تو حرام کام کرنا چھوڑ دو, سنت و شریعت کے پابند ہو جاؤ, بچہ تم کو سلام کرے گا. اس لیے کہ جب تک تم فاسق رہو گے, فاسق و مولن کو سلام کرنا جائز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فاسق و مولن کی تعظیم حرام ہے, تو تم کو ہم کریں گے تو حرام کام ہم کرنے والے ہو جائیں گے. تم کو تعظیم, تمہاری تعظیم حرام ہے, اس لیے تم کو سلام نہیں کیا جا سکتا. مسا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے انگلی رہے گی, تین انگلی الگ, یہ انگلی الگ. اب یہ دونوں ہاتھ کی تین انگلیاں جو سری تر ہیں پانی میں, اس کو لے کر کے سامنے پیشانی کے اوپر سے ایسے پورا پیچھے لے جائیں گے گردن تک. اس کے بعد اب یہ جو حصہ ہے بچا ہوا, اس کو پھر رگڑتے ہوئے یہاں تک لائیں گے پیشانی تک. اب اس کے بعد جو ہے یہ انگوٹھا بچا ہوا ہے, اس کو کان کے پیچھے لگائیں گے, اور یہ دونوں انگلی جو ہے اس کو کان کے سوراخ میں لگائیں گے. کان کے سوراخ میں لگا کر کے یہ انگوٹھا جو ہے وہ پیچھے کان کے پیچھے لگاتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ سے ایسے گردن کا مسا کریں گے, اس کے بعد پھر یہ انگلیوں کا پھیلال کر لیں گے. یہ طریقہ ہے مسا کرنے کا, سنت طریقہ. چلیے آپ قائم ہو گیا, اب باقی باتیں جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگی, کیونکہ طلبہ کو سبق بھی یاد کرنا ہے ان کو, اس لیے آپ کھڑے ہوگا طلب کرنا پیش کرنا.